بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله یہ سبق ہیں اس مسئلے میں اس آدمی کی سزا بڑی سخت ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا ہے برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس کے خلاف کرتا ہے آج کا یہ سبق اس مسئلے میں ہے کہ ایک انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی اس کے خلاف ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو خود نہیں پڑھتا لوگوں کو کہہ رہا ہے حسن سلوک کرو خود نہیں کرتا لوگوں کو کہہ رہا ہے معاف اور درگزر کرو خود معاف نہیں کرتا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے جیسے ابھی روایت میں اس کی سزا آ رہی ہے اور پھر روایت بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے لیکن ایک مسئلہ بھی ضرور یاد رکھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ایک الگ فریضہ ہے اور خود کا اپنی زندگی میں صحیح عمل کرنا ایک مستقل فریضہ ہے دو علیحدہ ہے اگر کوئی انسان خود نیک عمل نہیں کرتا تو اس کو اس کے عمل کے خلاف کرنے کی وجہ سے گناہ ضرور ہوگا سزا ہوگی حدیث میں آ رہا ہے لیکن یہ سوچ کر کہ میں تو نہیں کرتا ہوں کسی کو برائی سے کیوں روکوں یہ سوچ کر اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا ایک تو خود کا عمل چھوڑا اور ایک وہ دوسرا فریضہ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا تو دو فریضے ہیں یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بھلائی کا حکم کرتا ہے برائی سے روکتا ہے اور اس کی زندگی اس پر نہیں ہے تو ہمیں اس کو یہ تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا تو ٹھکانہ نہیں ہے تو مجھے کیا کہنے آیا وہ اپنا ایک فریضے پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کے ساتھ مسئلہ ہے دوسری طرف بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ ایک مستقلاً فرض ہے اگر کوئی دونوں نہیں کرتا تو ڈبل گناہ اور اگر کوئی ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا تو پھر اس کے مطابق اس کو ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انسان بھلائی کا حکم کرتا ہے برائی سے روکتا ہے اور خود اپنی زندگی کو اس پر نہیں ڈالتا تو اس کا گناہ بڑا خطرناک ہے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون یہ یہودیوں کے باب میں آیت اتری تھی کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو یعنی لوگوں کو کہا نماز پڑھو اپنی ذات کو نہیں کہتے لوگوں کو کہا تقوی اختیار کرو خود اختیار نہیں کرتی. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم تورات بھی پڑھتے ہو اور تورات میں تم اس کی سزا پڑھ رہے ہو, چونکہ یہودیوں سے متعلق یہ آیت ہے. افلا تعقلون, تمہیں سمجھ نہیں ہے, تم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہو. آگے دوسری آیت میں اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں تم ایسی بات کر رہے ہو جس کو تم خود نہیں کر رہے ہو, ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو جس کو تم خود نہیں کر رہے ہو. قبر مقتا عند اللہ, بہت بری ہے وہ بات اللہ کے نزدیک جو تم کہہ رہے ہو. ما لا تفعلون, جب تک کہ تم کرتے نہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے یوں کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں ان کاموں میں جن کو میں نے تمہیں منع کیا ہے, یعنی تمہیں روکا اور پھر میں کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری زندگی اسی طرح کی تھی. کبھی انبیاء کرام علیہ السلام جن باتوں کا حکم دیتے تھے خود اس پر عمل کر کے بتاتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے, جتنے کاموں کا آپ نے حکم دیا آپ نے پریکٹیکلی طور پر کر کے بتایا. آپ نے فرمایا بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دو, فافو وسوحو, معاف کرو, درگزر کرو. تو یہ تقریر نہیں تھی صرف ہماری طرح اللہ کے نبی کی, آپ نے اپنی جان کے دشمن کو, ابھی اگلے باب میں ایک آیت آ رہی ہے جہاں ایک عجیب واقعہ آئے گا, اپنی جان کے دشمنوں کو جو نبی کے قتل کے در پہ تھے, نبی کے لیے ساری زندگی مصیبت پہنچانے کو ثواب سمجھتے تھے. کون نہیں جانتا حضرت سمیہ کا واقعہ کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے چلی ہے اللہ کی بندی, تو ابو جہل نے اونٹنی سے اتار کر دو پاؤں میں دو اونٹ باندھے, ایک اونٹ کو ادھر بگایا, ایک اونٹ کو ادھر بگایا اور شرمگاہ سے نیزہ مار دیا. کون نہیں جانتا ان ظلموں کو. ڈھائی سال جو اللہ کے نبی کو بائیکاٹ میں رکھا. شعیب ابی طالب ایک جگہ ہے اور وہ سخت بائیکاٹ کہ مکہ کے بازار میں نبی کے ساتھ سودا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور اس کے علاوہ ان کی سختیاں, ظلم, تشدد, کون نہیں جانتا کہ خباب آگ پر نہیں سوئے, بلال آگ پر نہیں سوئے, عمار کے پیٹ پہ پتھر نہیں رکھا گیا, نبی علیہ السلام کو مطاف میں نماز نہیں پڑھنے دیا. آپ پڑھنے گئے تو جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی حوضری آپ پر ڈال دی گئی, اس کی اونٹ کی اونٹنی کی رحمدانی آپ پر ڈال دی گئی. کون نہیں جانتا ان ظلموں کو. لیکن اس کے باوجود یہی مکہ جب ہاتھ میں آ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے لا تصریب علیکم اليوم, آج تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ مجھے بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اور اگر کسی صحابی کی زبان سے, جیسے سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج انصار کے سردار تھے ان کی زبان سے جملہ نکل گیا مکہ کے موقع پر اليوم يوم الملحمہ ملحمہ لحم سے آج کاٹنے کا دن ہے آج ہم تمہیں ختم کریں گے اور ابو سفیان نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا بدلے کا دن ہے حبدا يوم الزمار اچھا بدلے کا دن ہے ہمارے لئے فرمایا کیا ہوا کہا تمہارے آدمی نے اسے نعرے لگائے اللہ کے حبیب نے فرمایا اليوم يوم المرحمہ ملحمہ کو بدل دیا مرحمہ فرمایا آج تو رحم کا دن ہے آپ نے میری اور آپ کی طرح تقریریں نہیں کی آج اسٹیج پر ہمارے لیے تقریریں کرنا اور کودنا اور کرسیوں کو پچھاننا بہت آسان ہے لیکن واسطہ پڑے ہم حق پر ہو اس کے باوجود کسی کو معاف کرنا یہ کمال ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے بتائے معاف کیا ان لوگ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اسی طرح اہل طائف کے ظلم کو کون نہیں جانتا ظلم کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جبریل امین ملک الجبال کو لے کر حاضر ہوئے پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر اور نبی جب ہوش میں آ رہے ہیں تو سلام کر کے جبریل فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں حضرت پہاڑوں کے آپ کی اجازت ہو تو طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں چورا کر دیں ابھی زلزلہ بھیج دیں ابھی یہ پہاڑ گر جائیں گے ان پر تو حضرت اتنے زخم کتنا خون نکلا تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے یہ لکھا نبی کو اتنا خون نکلا کہ جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے نبی کا پاؤں دیکھا حضرت شاہ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں اگر نبی کا کرتا اٹھا کر دیکھ لیتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے ہم پانی سے غسل کرتے ہیں نبی نے خون سے غسل کیا تھا اتنا خون آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ طائف کا سردار جس نے ان بدماشوں کو پیچھے کیا تھا وہ طائف کا سردار تھا اسی نے بھیجے تھے اس کو رحم آیا حضور کی اس بے بسی پر اور خود تو مارے شرم کے جا نہیں سکتا تھا اپنے نوکر اور غلام کو بھیجا ایک پلیٹ میں انگور لے کر طائف میں انگور بہت ہوتے تھے انگور لے کر اور یہ کہا جاؤ محمد کو کھلاؤ بہت مار پڑی ہے جہاں جان کے دشمنوں کو رحم آیا ہو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی مار پڑی ہوگی آپ کو لیکن جبریل نے جب یوں کہا کہ یہ فرشتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے حضرت اجازت دے دیجئے تو حضرت نے سوال فرمایا کہ میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں اس مسئلے میں تو فرمایا اللہ نے یوں کہا جب ہم نے مطالبہ رکھا اللہ سے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے تیرے نبی پر تو اللہ نے یوں کہا کہ تم میرے محبوب سے ہی پوچھ لو نا کہ کیا کریں تو حضور مسکرائے اس عالم میں بھی اور مسکرا کر فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ میرے اللہ کو ان کی ہلاکت منظور نہیں ہے اگر اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں صرف ہماری طرح تقریریں نہیں ہوئی وہاں تو معافی کے پروانے دیے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تو حجت اللہ البالغہ میں قیامت قائم کر دی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے, بہت ظلم جب ہوتا ہے تو آسمانی دنیا میں کھلبلی مچتی ہے, اوپر کی دنیا میں فرشتوں میں کھلبلی تب مچتی ہے جب نیچے ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ان فرشتوں کا دربار خداوندی میں حاضر ہو کر یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کیا ہو رہا ہے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ نبی پر ظلم کی حد ہو چکی ہوگی. اور اسباب کے درجے میں ایک بات بتاؤں, جب اللہ کے نبی نے طائف والوں کے لیے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ ان کو ہدایت دے اس لیے مجھے مارتے ہیں کہ مجھے جانتے نہیں, اگر جان لیں گے تو مجھے نہیں ماریں گے, یہ اگر میری نبوت کو پہچان لیں گے تو مجھے نہیں ماریں گے. اہل طائف کو ہدایت ملی اور طائف کا ایک قبیلہ ہے ثقیف, اس میں ایک آدمی پیدا ہوا محمد بن قاسم ثقفی, اور محمد بن قاسم ثقفی سب سے پہلے سندھ میں اسلام لے کر آئے اور یہاں سے اسلام ہندوستان پہنچا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا نبی بدعا کر دیتا تو طائف ہلاک ہو جاتا, اسباب کے درجے میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتے, اور وہ پیدا نہ ہوتے تو سبب میں ایمان ان کے واسطے سے نہ آتا. معلوم ہوتا ہے ہمیں جو ایمان ملا ہندوستانیوں کو یہ نبی کی طائف والی دعا کے صدقے میں ملا ہے, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اس دعا کے صدقے میں ہم کو ملا ہے. یہ اس کے نتائج ہیں. لیکن ان تمام ظلموں میں نبی یہ کہہ کر چلے گئے میں بدلہ نہیں لیتا. ایک واقعہ ایسا ملتا ہے بڑا عجیب, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان تو لے آئے نبی علیہ السلام پر لیکن نبی کو دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یمن میں رہتے تھے مقام قرنہ پر, کسی صحابی کے ہاتھ پر یمن میں ایمان لے آئے تھے. ان کی والدہ بہت ضعیف تھی, یہ بہت غریب آدمی تھے. نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت پہ آنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کسی کو نوکر رکھوں جو میری ماں کی دیکھ بھالی کرے. حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آؤں, آپ منع کریں تو نہ آؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی جگہ رہو, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابیت ایک بہت اونچا مقام ہے, نبی کے بعد صحابیت کا مقام, اور دنیا کے سارے غوث, قطب, ابدال, عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی, یہ سارے اولیاء ملا لیے جائیں صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. صحابی صحابی ہے, ان کے لیے علامہ بھی نہیں بولا جائے گا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. بزرگوں کے لیے تو مختلف القاب بھی بول دو, فخر الاسلام اور فلاں اور فلاں, وہاں کسی لفظ کی ضرورت نہیں. ان کے لیے تو یہی لفظ باعث عزت ہیں کہ صحابی ہیں, یعنی نبی کے صحبت یافتہ. کتنا اونچا مقام ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا اونچا مقام ہے تو اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اتنے اونچے مقام سے محروم کیوں کیا؟ آنے دیتے ان کو, وہ نبی کو دیکھ لیتے, صحابی بن جاتے. یہ کیسے صحابی ہے اویس جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا اور نبی کو نہیں دیکھا؟ عجیب ہے, نبی کا زمانہ پایا اور نبی کو نہیں دیکھا. کیوں منع کیا ان کو آنے سے اپنے پاس؟ آ جانے دیتے، پھر فوراً بھیج دیتے کہ جاؤ اب والدہ کی خدمت کرو. محدثین نے اس پر لکھا ہے عجیب جواب، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کام کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. آپ نے ماں باپ کے فضائل بہت بتائے، بہت فضائل ماں باپ کے بتائے، لیکن ماں باپ تھے نہیں کہ خدمت کر کے بتا دے. قولاً تو کہا لیکن عملاً پریکٹیکلی طور پر ماں باپ ہی نہیں تھے آپ کے، آپ پیٹ میں تھے، والد صاحب چلے گئے، آپ 4 سال کے ہوئے، والدہ چلی گئی، اب ماں باپ ہیں نہیں کہ خدمت کر کے بتائیں. تو آپ نے اویس کو ماں کی خدمت میں رکھ کر مقام صحابیت سے محروم تو کیا، لیکن امت کو یہ بتایا کہ دیکھو ماں باپ کتنے قیمتی ہے کہ میں صحابیت کے روک سکتا ہوں لیکن ماں باپ کی خدمت سے نہیں روک سکتا. یہ ہے ماں باپ کا مقام. آپ نے اویس کے ذریعے سے ماں باپ کا مقام بتایا. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب واقعہ بخاری شریف میں آج ہی گزرا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینے آئے. جب صحابہ مدینے آئے تو انصار نے سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ اپنے باغ کے درخت بھی دیے مہاجرین کو. اللہ کے نبی کی خدمت میں فرمایا، یا رسول اللہ کوئی آیا میرے 10 درخت میں دے رہا ہوں، کوئی آیا میرے 5 دے رہا ہوں، بہت سارے درخت دے دیے. نبی علیہ السلام نے مہاجرین میں تقسیم کر دیے. جب بنو نذیر جو یہودیوں کا علاقہ تھا فتح ہوا تو کافی باغات ہاتھ میں آئے، بنو قریظہ فتح ہوا کافی باغات ہاتھ میں آئے. تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ مہاجرین جو تمہیں درخت انصار نے دیے ہیں ان کے درخت تم واپس کر دو، یہ میں تم کو دے رہا ہوں، یہ باغات آئے ہمارے پاس اس میں سے میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کے درخت اب ان کو واپس کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ پیغام لے کر ام ایمن کے پاس بھی بھیجا کہ ام ایمن سے بھی کہو کہ تم یہ واپس کرو. ام ایمن مہاجرین میں سے، ہم تمہیں دیں گے. ام ایمن کو بہت غصہ آیا کہ تو کون واپس کرانے والا. حضرت انس کے گلے میں کپڑا ڈالا، چادر، اور کھینچتی ہوئی بدھی لے کر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں واپس نہیں کروں گی ایک بھی درخت. اور اللہ کے حبیب فرماتے لکی قضا و قضا و قضا، دے دو نا، میں تمہیں ایک کے بدلے میں 2 دوں گا. کہا نا، کہا ایک کے بدلے میں 3 دوں گا. نا فاشرتو، اللہ کے نبی نے فرمایا دے دو میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. تب راضی ہوئی اور ان درختوں کو واپس کیا. اللہ کے نبی نے ان درختوں کے بدلے میں ایک ایک کے بدلے میں 10 10 درخت دیے. کیوں اتنا ناز کیوں اٹھایا؟ ام ایمن آپ کی رضائی ماں ہے، بچپن میں آپ کو دودھ پلایا ہے. یہی وہ ام ایمن ہے کہ جب مدینے سے مکے آ رہے تھے اور راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو کوئی نہیں تھے ساتھ میں، ام ایمن تھی، اللہ کے نبی تھے 4 سال کے، اور والدہ تھی. والدہ کو راستے میں دفن کر دیا. یہی ام ایمن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی تھی. چونکہ بچپن میں اللہ کے نبی کی تربیت ام ایمن نے کی ہے اس لیے حضرت نے ان کی بڑی رعایت فرمائی. ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا زبردست ہے، اور امت کی نگاہوں میں آج ماں باپ کا مقام ختم ہو گیا. یہ یورپی تہذیب ہے، یہ انگریزی تہذیب ہے کہ جہاں جوان ہوئے بالغ ہوئے ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے. میرے نبی کی تعظیم یہ نہیں ہے، نبی کی تعظیم یہ ہے کہ تیرے والدین تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائیں، اپنے باپ کا تو بیٹا ہی ہے، اس کی خدمت تیرے ذمہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑی تاکید فرمائی. بہرحال اللہ کے حبیب نے پریکٹیکلی طور پر کر کے بتایا تمام اعمال کو. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تندک ہیں، تو رات میں اتنی دیر قیام کیا، اتنی دیر طویل قیام فرمایا، اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ پاؤں ورم کر گئے. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے قیامت کے دن بچنے کا، تو اللہ کے نبی نے اتنے روزے رکھے، اتنے روزے رکھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ نبی اکثر روزے رکھتے تھے تو بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ نبی افطار کر لیا کرتے تھے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا. یعنی کبھی روزے رکھتے تھے تو لگاتار روزے رکھتے چلے جاتے تھے، گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے ہے کچھ کھانا، صبح میں فجر کی نماز کے بعد آئے پوچھتے تھے ہے کچھ، کہا نہیں، فرمایا نیت کر لیتا ہوں چلو میرا روزہ. صرف آپ نے کہا نہیں، اگر آپ نے یہ بتایا کہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ اتنا دیتا ہے، تو آپ نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ اللہ اکبر. مال تقسیم کے لیے آیا تو عصر کی نماز پڑھا کر جلدی جلدی گئے، اور پھر واپس آ کر مسلح پر بیٹھ گئے. صحابہ نے فرمایا ایسا کیوں کیا، فرمایا امت کا ایک درہم میرے پاس رہ گیا تھا، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں مر گیا تو یہ رہ جائے گا، میں جلدی تقسیم کرنے گیا، کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ترمذی میں ہے، بڑا کثیر مال آیا تو آپ نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ پورے مدینے میں دیکھو کون کون بیوہ عورتیں ہیں اور غریب عورتیں ہیں، ان لوگوں کو لاؤ، ان کا نام لاؤ اور پھر ان کو بلاؤ. حضرت عائشہ نے تقسیم کرنا شروع کیا 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 کیا، سب تقسیم، اخیر میں اتنا سا بچا تھا اور ایک بیوہ عورت باقی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اب کوئی لینے والا بھی نہیں رہا اور اتنا بچا ہے، فرمایا سب تو لے لے. تو باندی بولی خالہ جان، امی جان، آپ کا روزہ ہے، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، کچھ نکال لو اس میں سے. فرمایا باولی بیوقوف، پہلے سے بولتی تو میں نکال لیتی، اب تو میں دے چکی ہوں، کچھ نہیں نکال سکتی. ہمارے بڑوں نے کہا نہیں، کر کے بتائے. یہ امت تقریروں والی ہو گئی، اب تو بولنے والی سے عملی زندگی کوری ہے. اللہ ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو اللہ کے نزدیک اعمال پسند ہیں. تو بات اس پر ہے کہ اگر کوئی انسان بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور خود نہیں کرتا، خود لوگوں کو کہتا ہے کہ برے کام نہ کرو اور خود ہی کرتا ہے، تو بڑا گناہ ہے. اس پر ایک روایت پیش کر رہے ہیں، ان ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوتا بالرجل یوم القیامۃ فیلقا فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیزوره الى فیدوره بها کما یدور الحمار فی الرحى فيستمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اس کے اعمال کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیں گے. فتل کافی نار فتن دلے کو اقتاب بطنی، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کی انتریاں باہر نکل پڑے گی. وہ اپنی انتریوں پر ایسے چلے گا، فیدور بیہا کما یدور الحمار فر روحا، جیسے گدھا تیل نکالنے کی چکی میں چلتا ہے، عرب میں گدھا چلتا ہوگا، ہمارے وہاں بیل چلتا ہے تیل نکالنے کے لیے، یعنی وہ اپنی انتریوں پر یوں گھومے گا، یہاں تک کہ جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے اس کے پاس اندر ہی میں. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ، اور یوں کہیں گے یا فلان، اس کا نام لے کر کہیں گے، پہچاننے والے سب ہوں گے. أَلَمْ تَقُمْ تَعْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، تو تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، تو تو لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، تو تو اچھی اچھی چکری چپری باتیں کیا کرتا تھا، تو تو شاندار بیان کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا تجھے، تو یہاں آ گیا اور تیرا عذاب تو اتنا خطرناک ہے کہ ہم سے بھی زیادہ. تو وہ جواب دے گا، کنت آمر بالمعروف، میں بھلائی کا حکم کرتا تھا خود نہیں کرتا تھا، وانہا عن المنکر، اور میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا، اس لیے اللہ نے مجھ کو یہ سزا دی. یہ بڑی خطرناک سزا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جن کاموں کا حکم دیں ان کاموں پر جمے رہیں، بھلائی کا حکم دیں تو خود بھی بھلائی کریں، برائی سے اگر روک رہے ہیں تو ہم بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے والے بنیں. اگر یہ بات ہے تب تو کامیاب ہیں، اور اگر یہ بات نہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. باب الامر باداء الامانت، یہ دوسرا سبق ہے، امانت کو ادا کرنا. امانت ایک ایسا لفظ ہے جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. امانت کا تعلق ایمان سے بھی ہے، امانت کا تعلق اعمال سے بھی ہے، امانت کا تعلق مال سے بھی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال رکھا ہے وہ ایک امانت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم کو راز کی بات بتائی اور یہ کہا کہ یہ بات کسی کو نہ کہی جائے بشرطے کہ اس بات سے دوسرے کو نقصان نہ ہوتا ہو، تو پھر اس کو راز میں رکھو، لیکن اگر وہ کسی کے خلاف سازش ہو تو پھر متنبہ کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خلاف فلاں صاحب سازش کر رہے ہیں، میرے کان پر یہ بات پہنچی، تم ذرا چوکن نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان. اگر سازش ہے کسی کے خلاف تب تو ہمیں منع کیا گیا ہو پھر بھی ہم بتا دیں، لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر بات بھی راز میں رکھی جائے. حتیٰ کہ اگر کسی نے ہم سے مشورہ لیا تو یہ بھی میرے پاس امانت ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا پھروں کہ فلاں صاحب نے مجھ سے مشورہ لیا ہے. تو پیسوں کے معاملے میں امانت، بات کے معاملے میں امانت، مشورے کے معاملے میں امانت، اعمال اللہ کو ادا کر دینا یہ بھی امانت ہے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس پر ایمان لانا یہ بھی امانت ہے. اس جسم کو صحیح استعمال کرنا جیسے اللہ نے کہا یہ بھی امانت ہے. یاد رکھیں یہ بھی ایک امانت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا بدن تو اللہ کا خریدا ہوا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو ہم دکاندار ہوئے بیچنے والے، اپنی جان اور مال کو اور اللہ خریدنے والا ہوا اور بدلے میں اس نے جنت دی. تو جنت جب ہر ایک طالب ہے، کوئی ہے ایسا جو یہ کہتا ہو کہ جنت نہ ملے ہم کو؟ جنت کا ہر طالب، اس کا مطلب ہم نے اللہ سے سودا کر لیا. جب جنت چاہیے تو سودا ہو گیا یا نہیں؟ ہاں، ہمارا سودا اللہ سے ہو گیا. جب اللہ سے سودا ہو گیا تو جان اور مال اس اللہ کا ہے, پھر اس کی جان کو, اس کے جسم کو, اس کے مال کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو اسے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھائی آپ کا چشمہ ہے, مالک آپ ہیں, میں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو جس طرح چاہے گھماؤں, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں کہ میرا مال ہے کیسے ضائع کر رہا ہے؟ یہ جان, یہ جسم, ہمارا مال اللہ کا ہے, اور جب اللہ کا ہے تو اس کے مال کو اور اس کی جان کو, اس کی دی ہوئی آنکھوں کو, اس کے دیے ہوئے ہاتھوں کو جب غلط استعمال کریں گے تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ سیدھا مسئلہ ہے, اس کو غصہ آئے گا. لیکن چونکہ وہ حلیم ہیں, بردبار ہیں, ہماری طرح بدلہ لینے والا نہیں ہے جو فوراً پکڑ کر لے, اس لیے توبہ کی توفیق بھی وہی دے دیتا ہے. کیسا رحمان الرحیم, جان اسی کی, جی ہم نے غلط استعمال کی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت پچھاڑ دیتا ہم کو, لیکن نہیں پچھاڑا. کیا کیا؟ اوپر سے توبہ کی توفیق دیتا ہے, اور صرف توبہ کی توفیق نہیں دیتا, قرآن یہ بتا رہا ہے کہ توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتا ہے کہ او میرے بندے تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں, فکر نہ کر, سچے دل سے توبہ کر لے گا تو پہاڑ کے برابر ہوں گے تو بھی معاف کر دوں گا. کیسا اللہ ہے. لیکن جب بندہ حد دھرمی پر اتر جاتا ہے, حد دھرمی کس کو کہتے ہیں؟ تو کیا کرے گا مجھے, تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے توفیق نہیں دوں گا, تو میرے مقابلے پر اترا ہے, اب میں تجھے توفیق نہیں دوں گا. ورنہ تو بھائی غیر مسلم کو بھی توفیق دیتا ہے وہ اللہ. قربان جائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہمارے دل کو ہلا دیتی ہے حدیث, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی سے اب سوال فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ میں نے دور جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں بہت غلام آزاد کیے, بہت زیادہ میں نے صدقہ کیا تھا, لوگوں کو مال دیا تھا, دور جاہلیت میں, دور کفر میں, مجھے اس کا کچھ صلہ ملے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ بھائی ایمان کے بغیر تو کچھ ملے گا ہی. ہاں ملتا ہے, دنیا میں ملے گا, عزت مل جاتی ہے, دولت دے دیتا ہے اللہ, شہرت دے دیتا ہے. اب حکیم پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ملے گا؟ میں نے اتنا سارا مال خرچ کیا تھا, غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا تھا. تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, اسلمت علام اسلفت من خیرین, فرمایا یہ جو اسلام تجھے ملا ہے انہی نیکیوں کے بدلے میں تجھے عطا فرمایا ہے. رواہ مسلم. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جب بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کافر کو بھی توفیق دیتا ہے. دیکھو ایمان کی توفیق اللہ دی, اگر بندہ متوجہ ہو تو اللہ توفیق دے گا, لیکن اگر ہم ہی متوجہ نہیں ہوتے, حد دھرمی پر اترتے ہیں, تو پھر اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ جان میری ہے, مال میرا ہے, تو پھر موت کے وقت بچاتا کیوں نہیں اپنے آپ کو؟ اگر تیرا ہی ہے, یہ جان تیری ہے, تو پھر موت کے وقت بچاتا کیوں نہیں؟ روک لے اپنے آپ کو کہ میری جان ہے, تو کون لینے والا آ گیا, زندہ رہ جا. اگر مال تیرا ہی ہے تو مرتے وقت تیرا مال جا رہا ہے, لے لے تو اب قبر میں لے جا ساتھ میں, ہے تیرے بس میں؟ کچھ بھی نہیں. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا نہیں ہے. اور عجیب ہے, امام غزالی فرماتے ہیں اپنے اختیار سے اللہ کو دو, ورنہ مجبوری میں تو دینا ہی پڑے گا. اپنے اختیار سے ابھی نہیں دے رہے, اچھے بھلے چنگے ہیں, ابھی نہیں دے رہے, تو مرض الوفات میں تو دینا ہی پڑے گا, اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا لازمی طور پر, اور اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو امانت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ایمان سے، اعمال سے، جسم سے، بدن سے، مال سے، تمام چیزوں سے. اور بھائی صاحب امانت کو امانت دے دینا چاہیے، اس میں ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اسی سے متعلق جنایات اور روایات پیش فرما رہے، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کر دو اس کے مالک کو. اس آیت کا شان نزول کیا ہوا تھا، بڑا عجیب شان نزول اس کا. اللہ کے نبی علیہ السلام سن ہجری 8 میں مکہ کو فتح کر رہے ہیں، مکہ فتح ہوا، ہاتھ میں آ گیا، تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ حجبی کے پاس رہتی تھی. یہ عثمان بن طلحہ وہ ہے جب اللہ کے نبی مکے میں تھے ہجرت سے پہلے، تو اسی عثمان نے نبی علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے کعبہ میں نہیں جانے دیا تھا اور نکال دیا تھا، اور یہ کہا تھا ہم جسے چاہیں گے جانے دیں گے، تو کون آ گیا، تو صابی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یوں کہا تھا کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو عثمان مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا جاؤ جاؤ، یہ چابی تو مر کر زندہ ہو تو بھی نہیں ملے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. ہجرت کا حکم ہوا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے، سن 8 ہوا، مدینہ مکہ فتح ہو گیا. عثمان سے فرمایا چابی لاؤ. عثمان گھر گئے چابی لینے، ماں نے کہا چابی نہیں دیں گے، یہ تو صابی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو صابی کہتے تھے اس زمانے میں، صابی کا معنی مذہب سے پھرا ہوا. تو عثمان کہنے لگا ماں اگر تو نے چابی نہیں دی تو تیری بھی جان جائے گی میری بھی جائے گی، چابی دے دے. چابی لی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھی، آپ نے کعبۃ اللہ کھولا، ساتھ میں حضرت اسامہ ہیں، حضرت بلال ہیں، اندر میں گئے، ہاتھ میں لکڑی تھی، جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے آپ نے آیت پڑھتے پڑھتے جا الحق وزاحق الباطل، حق آیا باطل گیا، یہ پڑھتے پڑھتے تمام میں لکڑیاں مارتے گئے، سب کو باہر نکالا گیا، تھوڑی جگہ پہلے صاف کر دی گئی، رکن یمانی کی طرف سے 5 فٹ ہٹ کر اور اگلی دیوار سے 3 فٹ ہٹ کر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت کعبۃ اللہ میں، اور اس کے بعد آپ باہر نکلے. حضرت عبداللہ ابن عمر دورے دورے آئے، ان کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی اندر گئے، تو وہ دیکھنے آئے کہ اندر کیا کر رہے ہیں، اتنے میں آپ نکل چکے تھے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اندر میں کیا کیا، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد کعبۃ اللہ سے نکل آئے، اب چابی ہاتھ میں ہے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ چابی مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ حضرت عباس مسلمان بھی ہو چکے تھے، چچا بھی ہے، اور پھر حاجیوں کو پانی پلانے کا نظام دور جاہلیت سے چچا عباس کے خاندان میں چلا آیا تھا. آج بھی وہاں آپ دیکھو گے نا، حکومت کی طرف سے وہ پانی کا نظام ہے. آپ عرفات میں، مینا میں جاؤ گے نا، تو بڑی بڑی ٹرکیں کھڑی ہوتی ہے اور پانی پلاتے ہیں، اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مملکت سعودیہ کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دور جاہلیت کی رسم چلی آئی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو باقی رکھا تھا. تو وہ آج تک چلا آیا. صدیق حضرت عباس سے پہلے بھی اصل میں دور جاہلیت میں 5 چیزیں تھیں. حاجیوں کو پانی پلانا یہ ایک مستقل مسئلہ تھا، اس کے لیے ایک کمیٹی تھی، اس میں چچا عباس، چچا ابو طالب، یہ سب تھے. ایک کعبۃ اللہ کی تولیت، متولی بنا، اس کی ایک جماعت تھی. اس میں عثمان بن طلحہ ابو جہد وغیرہ تھے. ایک رفادہ یعنی حاجیوں کی خدمت کرنا اس کی ایک کمیٹی تھی. یہ پانچ کمیٹی تھی دور جاہلیت سے چلی آئی تھی اور عرب سخاوت میں بڑے مشہور تھے. یہ چاہے کفر میں تھے شرک میں تھے لیکن ان کی مہمان نوازی بڑی زبردست تھی. تو چچا عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا نظام بھی ہمارے پاس ہے تو یہ کعبۃ اللہ کا تولیت پناہ متولی پناہ بھی مجھے دے دو, چابی بھی مجھے دے دو. ادھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی کمیٹی کا آدمی ہوں, چونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں علی اور سکایا یعنی پانی پلانے کا نظام انہی کے ہاتھ میں تھا. تو علی کہہ رہے ہیں مجھے دے دیجئے. آپ کے دل میں یہ آیا بھی کہ میں چچا عباس کو دے دوں یا علی کو دے دوں. ابھی دل میں یہ خیال آیا تھا اور عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لایا بھی, دیکھ رہے مانجرا کہ ابھی کیا ہوگا. برسوں کی چابی ہمارے پاس, آج یہ سابی کس کو دے دی. اللہ آیت اتار رہے ہیں ان اللہ, یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے میرے نبی تم نے چابی جن سے لیے انہیں کو واپس کرو. عثمان بن طلحہ کو واپس دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا بلاؤ عثمان کو, بلاؤ آگے بلاؤ. اللہ کے نبی نے چابی دی اور فرمایا کہ میرا اللہ تجھے دینے کو کہہ رہا ہے. ایمان نہیں ہے ان کے پاس. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امانت غیر مسلم کی بھی کیوں نہ ہو نظر نہیں بگاڑنا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں چلنے دنیا, اب ان کے پاس ایمان کہاں ہے, غلط ہے. کوئی نہیں دیکھتا, میرا اللہ ضرور دیکھتا ہے. نبی تک کو یہ کہا کہ دے دو چابی اس کو, کتنا اہم مسئلہ تھا یہ تو. ارے آپ کے پاس کسی غیر مسلم کے لاکھ دو لاکھ ہوں گے, کعبۃ اللہ کی چابی کے برابر تو نہیں ہو سکتے. کتنا اہم مسئلہ تھا یہ تو. اللہ کہہ رہا ہے جن سے لیے انہیں کو دو. اللہ کے نبی نے عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت تیرے متعلق اتری اور آیت بھی سنائی. اور اتنے پر بس نہیں کیا, نبی علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یوں بھی فرمایا خالدتن تالدتن, قیامت تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی, تیرے خاندان میں رہے گی, کوئی ظالم آئے گا جو اخیر میں تمہارے پاس سے لے گا. یہ دعا بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان آنکھوں سے زارو قطار رو رہے تھے. فرمایا اللہ اکبر, میرے دل میں ایمان نہیں اور پھر بھی اللہ میری فیور کر رہا ہے. اسی آیت پر ان کو ایمان نصیب ہوا تھا. بھائی نمازوں اور روزوں سے ایمان لوگوں میں نہیں جائے گا, یہ تو مسجدوں کی باتیں ہیں, وہ کہاں تمہاری نماز دیکھنے آئیں گے. ایمان ان کی زندگیوں میں جائے گا ہمارے اعمال سے, ہمارے اخلاق سے. ہم دکانداری کریں تو ایسی دکانداری ہو کہ امانت میں ہیرا پھیری نہ ہو, کاروبار صاف کریں. دیکھو جس کو خریدنا ہو خریدیں, ہم کیوں جھوٹ بولیں گے. اور جہاں صداقت اور سچائی چلتی ہے اللہ کی قسم اللہ جھون کی جھون خریدنے والے بھیجتا ہے. اور جہاں چٹنگ بازی یا جھوٹ چلتا ہے, مدینے کی بازار میں میرے نبی تشریف لے گئے, گیہوں کا ڈھیر تھا, یوں ہاتھ ڈالا تو اندر میں پانی والے گیہوں تھے اور اوپر سوکھے تھے. تو آپ نے فرمایا بیپاری سے, صحابی تھے وہ بھی, ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کچھ بارش آئی مال بھیگ گیا تو اس کو کون خریدتا, اس لیے ملا دیا. تو آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. صداقت سے دھندا کرے کاروبار کرے, خدا کی قسم وقتی طور پر آپ کو گھاٹا لگے گا لیکن اللہ صداقت کی برکت کو ظاہر کر کے رہے گا. سچائی سچائی ہے, نبی کی سنت نبی کی سنت ہے, اس میں یقیناً برکت ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت کو پیش کیا. یہاں امانت سے مطلب ایمان ہے, یہاں امانت سے مطلب مال والی امانت نہیں، یہاں امانت سے مطلب یہ ہم نے ایمان پیش کیا آسمان پر، یعنی آسمان کو کہا کہ ہم تم میں روح ڈالتے ہیں ایمان لے آؤ، زمین کو کہا ہم تم میں روح ڈالتے ہیں ایمان لے آؤ، پہاڑوں کو کہا تم اٹھا لو، سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْ لَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا قَاپ اُتھی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اور اس سات فٹ کے انسان نے اٹھا لیا. اللہ کہہ رہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی ہے یہ انسان جاہل بھی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سب تو منع کر رہے تھے، ہم نے اٹھایا تو ہماری تعریف کرنی چاہیے، تو ہماری برائی کر رہا ہے. سب تو منع کر رہے تھے، آسمان نے منع کیا، زمین نے منع کیا، اور ہم نے اٹھایا تو تو ہماری برائی کر رہا. یہ برائی نہیں ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے ہماری. کیسے؟ ظلم، ظلم کہتے ہیں اپنی طاقت سے زیادہ اٹھا لینے کو. کوئی آدمی اپنی طاقت سے زیادہ اٹھاتا ہے تو کوئی اس کو کیا کہتا ہے؟ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تیرے بس میں نہیں تھا میرے ان احکاموں کو اٹھانا، پھر بھی تو نے اٹھا لیا ہے، یہ واقعتاً تو تعریف کے لائق ہیں، اور چونکہ تیرے بس میں نہیں ہے پھر بھی تو اٹھا رہا ہے، اس لیے تو صرف اٹھ جا، باقی آگے میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دوں گا. اسی لیے تو اللہ نے جگہ جگہ پر، ورنہ کوئی اللہ کی چاہت کے مطابق عبادت کر سکتا ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں کر. وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تو میری شان کے مطابق نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو کھڑا ہو جا، بس آگے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو یہ تعریف ہو رہی ہے ظلومن سے، اور جہولا کا معنی بھی تعریف ہے. میرے بندے تجھے انجام کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے اٹھانے کے بعد کتنے پاپر بیلنے پڑیں گے تجھے. تو نمازوں کا پابند، تو دین کا پابند، سچائی کا پابند، سب کچھ، لیکن جو آدمی جاننے کے باوجود اٹھا لیتا ہے نا، ظاہر میں اس کو جاہل کہا گیا، لیکن یہ تعریف ایک ہو گئی. کیسے تعریف ہوئی؟ کہ میرا بندہ بڑا نادان ہے، اس نے اپنی جہالت کے باوجود انجام کو نہ سوچ کر اٹھا لیا. اور بیٹا جب انجام کو سوچے بغیر کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو ابا کہتا ہے چلو کوئی حرج نہیں، غلطی ہو گئی تو. معلوم ہوتا ہے یہ برائی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعریف کر رہا ہے. ظلومن جہولا، یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ تقریر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہے. حضرت مولانا سید احمد صاحب سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو دین اکبر کو مٹانے کے لیے اللہ نے ان کو مجدد بنا کر کے پیدا فرمایا تھا، سرہند میں جن کا مزار ہے، ان کی یہ تقریر ہے. کسی مرید نے ان کو یہ سوال کیا تھا، اس پر حضرت نے یہ جواب دیا تھا. حق تعالی شانہ ہم تمام کو تمام امانتوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیانتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر دو چار احباب جمع ہو جائیں، جیسے کوئی کمپنی ہو دو چار پارٹنروں کی یا دو چار ساتھیوں کی، اور وہ سب مل کر کے یہ کہیں کہ بھئی چلو کچھ رقم ہم جمع کریں، اور رقم جمع کرنے کے بعد غریبوں کا تعاون کریں، یا ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کی مدد کریں، یا بیواؤں کی مدد کریں، یا بے قصور کسی پر مقدمہ چل گیا ہے جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں، واقعتاً بے قصور ہے وہ، اور خامخواہ کے لیے اس پر کیس بن گیا، تو اس کی فیس میں پیسہ ادا کریں، اس میں بالکل جواز ہے. حتیٰ کہ اس میں غیر مسلم کا پیسہ بھی اگر وہ دینا چاہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. رفاع عام کا کام ہے، اور رفاع عام میں ہر ایک کے پیسے کو لے سکتے ہیں للہ رقم سے. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اس میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے یا للہ یا انٹرسٹ کی رقم دے رہا ہے، تو پھر اس میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. زکوٰۃ کی رقم مسلم غربا پر استعمال ہوگی، اور انٹرسٹ کی رقم چونکہ غیر مسلم کو اگر دینا ہو تو چونکہ زکوٰۃ کی رقم تو ہم دے نہیں سکتے ہیں غیر مسلم کو، تو انٹرسٹ کی رقم کو غیر مسلموں پر خرچ کیا جائے، لیکن شریعت نے ان کے ساتھ بھی غریبی کے اندر مدد کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اس لیے یہ جس بھائی نے خیال ظاہر کیا ہے بہت اچھا خیال ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے ہیں، تو اس پہلی وحی کے موقع پر جب خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے یہ فرمایا کہ خدیجہ مجھے اتنے زوروں سے آج دبایا کہ میری جان نکل جاتی، بار بار اگر مجھے اس طرح دبایا گیا تو میرا کیا ہوگا، تو حضرت خدیجہ نے جن الفاظ میں آپ کی تعریف فرمائی، انک لتصل الرحم وتقصب القلب وتحمل المادوم وتقر الضعیف وتعین على نوائب الحق، فرمایا میرے سرتاج، میرے شوہر ابھی نبی نہیں بنے، نبی تو آج وہی ملی ہے، ابھی خدیجہ کہاں ہے؟ یہ کہہ دے گی یا رسول اللہ، ارے ابھی تو وہی لے کر ابھی تو اپنی بات بیان کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا میرے سرتاج، میرے محبوب، آپ کے اخلاق تو بڑے اونچے، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ معذوروں کی مدد کرنے والے، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے، آپ اپاہجوں کا تعاون کرنے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ حق کے خاطر لڑنے والے، اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. خدیجہ فرماتے اچھا وہی تو ابھی لے کر آئے ہیں، اور خدیجہ یہ جو بیان کر رہی ہے تو یہ کب کے اخلاق دیکھے ہیں؟ وہی سے پہلے کے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے یہ بہت اونچے اخلاق تھے جو نبوت سے پہلے بھی تھے. تو یہ تو نبی کے اخلاق ہیں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، وہ زندگی کس کام کی، جو اپنے پیٹ کے لیے ہو اور اپنی عزت کے لیے ہو، زندگی تو وہ ہے کہ جو کسی کے کام آ جائیں. اس لیے جن بھائی نے یہ خیال سوچا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، البتہ اس میں اس طرح پر تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ اگر زکوٰۃ کی رقم ہے تو چونکہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، وہ انٹرسٹ کی رقم استعمال کی جائے گی، مسلم کے لیے للہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مسلم پر بھی انٹرسٹ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، انٹرسٹ کی رقم دینے میں نیت ثواب نہ ہو، ثواب کی نیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حرام کا مال ہے، اس کو تو نکالنا ہی نکالنا ہے، اس لیے اس پر ثواب کی نیت نہیں. ہاں زکوٰۃ کے مال پر ثواب کی نیت، للہ کے مال پر ثواب کی نیت ہوگی. اور دل میں ایک بات اور ابھی آئی، اس سے مناسبت نہیں ہے لیکن کام کی بات ہے تو بتا دوں. دیکھیے اللہ کے نبی پہلی وحی لے کر آئے تو بھی نہ کسی دوست کے پاس گئے، نہ کسی رفیق کے پاس گئے، آپ نے آ کر اگر سر بھی رکھا اپنا سب سے پہلے وحی کے موقع پر غم کی حالت میں، تو اپنی رفیق حیات کی گود میں سر رکھا، اپنی بیوی کی گود میں، خدیجۃ الکبریٰ کی. اور جس دن دنیا سے جا رہے ہیں اس دن بھی آپ کا سر مبارک نہ ابو بکر کے گود میں ہے، نہ علی کے، نہ عباس کے، کسی کے گود میں. کس کے گود میں؟ حضرت عائشہ کے گود میں. آپ نے یہ ثابت کر دیا، لتسکنوا الیہا، دیکھو بیوی سے تمہیں اللہ سکون دیتا ہے. نبی کے ان دونوں واقعوں سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو بیوی سے سکون ملتا ہے. جناب گورو بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کی درخواست ہے. حرم شریف کے اماموں کا مسئلہ جو ہے، اولاً تو وہاں حنبلی مسلک نہیں چلتا ہے، اصل سعودی کا مسلک ہے مالکی، وہاں مالکی مسلک ہے. اب رہ گیا مسئلہ وہاں کے اماموں کا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل اماموں کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں، یہ کبھی آپ خطبے میں نہیں سنو گے، بلکہ وہ لوگ جگہ جگہ پر اپنے خطبے میں تعریف کرتے ہیں، کبھی امام احمد ابن حنبل کا قول پیش کرتے ہیں، کبھی امام مالک کا قول پیش کرتے ہیں. اس لیے ان سے متعلق یہ کہنا کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ کسی اور مسلک کی طرف ہیں، ہمیں ان کے باب میں بولنے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اس مقام محترم پر گویا اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے مسلک میں اختلاف ہوگا کچھ نہ کچھ مسائل میں، تو بھائی مسائل میں تو تھوڑا بہت اختلاف رہا، ہمارے خود صاحبین کا بھی امام صاحب سے اختلاف رہا ہے. اس لیے ممکن ہے کہ جیسے وہ ایک رکعت وتر کے قائل ہیں تو ایک رکعت وتر کے تو امام شافعی بھی قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی قائل ہیں، امام مالک قائل ہیں، لیکن یوں فرماتے ہیں کہ پہلے دو رکعت پڑھو پھر ایک رکعت. امام ابو حنیفہ تین رکعت کے قائل ہیں ایک سلام سے. تو تھوڑے بہت مسائل میں اختلاف ہے، البتہ وہاں مالکی مسلک چلتا ہے. حرم شریف میں عجم کا امام رہا ہے یا نہیں؟ جی رہے ہیں. ایک تاریخ بتاتی ہے، یہ تو ابھی 20-22-25 سال سے یہ ہو گیا کہ صرف ایک امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا. خود حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے حرم میں دیکھا ہے کہ چاروں مسلک پر نماز ہوتی تھی. پہلے مالکی مسلک کا پڑھاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد حنبلی مسلک والا امام پڑھاتا تھا تو حنبلی لوگ آتے تھے، پھر شافعی مسلک والا امام آتا تھا تو شافعی مسلک کے، پھر ابو حنیفہ کے مسلک کا امام آتا تھا تو اس مسلک کے بھی بعد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. تو پہلے چاروں اماموں کو اجازت تھی، لیکن اس میں پھر خلفشار بہت ہونے لگا اور وقت مختصر میں چار چار اماموں کی چار چار نمازوں میں پھر بہت وقت جانے لگا. تو پھر انہوں نے ایک امام، یہ قریباً 25 سال یا 30 سال سے اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے. ورنہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے خود حنفی امام کے پیچھے حرم شریف میں نماز پڑھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عجم کے امام سے متعلق جہاں تک مجھے خیال ہے، مسجد نبوی میں تو ابھی تک ایک امام تھے، شیخ ایوب برمی. یہ اصلاً برما کے تھے اور اچھی طرح اردو بھی بولتے تھے، لیکن ابھی 8 سال سے ان کو مسجد نبوی سے ہٹا کر کے مسجد غمامہ رکھے. ورنہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ان کے ذمے تھی، میں نے خود بھی پڑھی ہے ان کے پیچھے، اور انہوں نے قریباً 6 سال مسجد نبوی میں امامت کرائی ہے، شیخ ایوب برمی. اور اس سے بڑھ کر میں بتاؤں کہ ان کے والد صاحب، شیخ ایوب برمی کے والد صاحب حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی. حرم مکی کے اندر 150 سال پہلے عجم کے اماموں کا پتہ چلتا ہے، جب ترکی حکومت تھی. جب سعودی آزاد ہوا ترکی حکومت سے، اس کے بعد ان کے اپنے امام ہو گئے، ورنہ ترک تو خود عجم میں آیا. تو عجمی امام اس وقت ہوتے تھے، اور عجمی امام اور ترک میں عام طور پر حنفی مسلک تھا، عجمی حنفی مسلک ہے ترک میں. تو غیر سی بات ہے کہ ترکی حکومت جب اس کو چلاتی تھی تو اپنے امام رکھتی تھی، تو وہ زارے حنفی ہوتے تھے اکثر. تو عجمی امام کا رہنا بھی حرم شریف کے اندر ثابت ہے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک نماز پڑھائی ہے، عصر کی نماز حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے حرم شریف میں پڑھائی تھی، جب کعبۃ اللہ کو آپ کے ہاتھ سے کھلوایا گیا تھا اور ایک اعجاز ہندوستان کے شیخ کو دیا گیا تھا. اس وقت عصر کی نماز پورے حرم کی حضرت نے پڑھائی تھی. تو عجم ثابت ہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سیدنا مولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہم عافرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگی کو پاک اور صاف بنا. اے اللہ تمام امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگیوں کو پاک اور صاف بنا. تیرے حبیب نے جو سزا بیان فرمائی، اللہ ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا اور نہیں خود نہیں کیا، برائی سے روکا اور خود نہیں روکے، تو بڑی خطرناک سزا ہے. اللہ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہماری پکڑ. ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. ہم بھکاری ہیں تیرے، تیرے دربار کے غریب ہے اے اللہ اے اللہ اے کتاب کے نازل کرنے والے خدا اے جلد حساب لینے والے مولا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے قصور یقیناً ہوتے ہیں لیکن کمزور بھی تو ہیں اللہ ہماری کمزوریوں کا مسئلہ تو خوب دیکھ رہا ہے ہمارے پاؤں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں اے اللہ ہم تو معمولی معمولی باتوں میں پھسل جاتے ہیں مولا کریم آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائیے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ رذائل سے حفاظت فرمائیے گندگیوں سے حفاظت فرمائیے ساری امانتیں دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو تمام امانتوں کو اللہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا دائمہ نصیب فرما اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی ہاسپیٹل میں ہے شفا دائمہ نصیب فرما عافیت عطا فرما ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ہم سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ ہم تو ذلیل اور کمینے ہیں اندر کے حالات سے تو بہت واقف ہے لیکن اے اللہ جو ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں اے اللہ تو ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما ان کو عافیت عطا فرما تجھے تیرے نبی کے کلام کا واسطہ ہے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو پاک اور صاف فرما دے ظاہر کو بھی اللہ پاک فرما باطن کو بھی پاک فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین